بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيستر ما شاء الله آپ کا سوال ما شاء الله بہت اچھا ہے سوال پہ بھی ما شاء الله کہنا چاہیے دیکھیں لفظ عربی میں بہت زیادہ اکثر کلام میں اختصار ہوتا ہے کہ بہت بڑی کلام کو مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں میں ایک مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم خالص اردو میں کہتے ہیں تو جب ہم باتیں کر رہے ہوں اور کوئی چیز پسند آ جائے تو ہم کہتے ہیں کیا خوب کیا ہی خوب کیا خوب بات اب یہ جو کیا خوب ہے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم تمہیں کیا مراد لیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ جیسے اردو میں تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے ایسے عربی میں بھی ماشاءاللہ کا معنی ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ یعنی کیا ہی عمدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ما اس سے مراد شیئن لیا جاتا ہے اب یہ ما کا معنی یعنی صرف اور صرف اس معنی میں لینا کہ یہ جو چاہا اللہ نے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ کہ ما شاء اللہ فعلا جو چاہا اللہ نے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے ایک مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ما بمانا شیئن ہوتا ہے کہ شیئن عظیم شاء اللہ کتنی ہی عمدہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے یہ معنی میں ہوتے ہیں کہ کتنی ہی عظیم اور عمدہ چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے تو یہ اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ تعریف اس میں اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اس تعریف میں سے ایک انداز یہ ہے کہ کیا خوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے چاہا کا مفہوم بنانا ہے کہ کیا خوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا خوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کیا خوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے تو کیا خوب ہے کیا یعنی اچھا ہے کتنا ہی بہتر ہے یہ مفہوم ہو رہا ہوتا ہے ما شاء اللہ کتنا ہی اچھا ہے کتنا ہی عمدہ ہے کتنا ہی خوب ہے یہ مفہوم ہوتا ہے صرف جو چاہا اللہ نے نہیں الفاظ مختصر لیکن معنی جو ہے وہ اس میں زیادہ پنہا ہوتا ہے تو یہ اصل مفہوم ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آگے ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ احزاب میں فرمایا ہے امانت جو ہے پہاڑوں نے انکار کیا آسمان و زمین و آسمان اور انسان نے اٹھا لیا وہ امانت وہاں پہ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ انسان کو مکلف ٹھہرانا یہ جو مکلف ہونا ہے کہ مکلف تکلیف کہ انسان یعنی ذمے کو انسان کو جو ہے وہ آزادی دی گئی اختیار دیا گیا اور اسے مکلف بنا دیا گیا کہ یہ تیرے لیے صحیح ہے یہ تیرے لیے غلط ہے کیا تم صرف اللہ کے حکم کا پابند رہنا چاہتا ہے یعنی اللہ کے حکم کونی ارادی کہ جو چاہ اللہ نے وہی ہوگا بس حکم ارادی کن فیکون جیسے ہر چیز اللہ کے اس حکم کے تابع ہے انسان کو جو ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کیا گیا کہ کیا اختیار بھی چاہیے تجھے کہ نہیں چاہیے نہ اس اختیار کو قبول کیا آسمانوں نے اور نہ ہی اس اختیار کو قبول کیا جو ہے وہ زمینوں نے اور انسان نے پہاڑوں نے بھی نہیں اور انسان نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں میں اختیار چاہتا ہوں مجھے مکلف بنا دیا جائے کہ میں صحیح کروں گا یا غلط کروں گا لیکن آگے انسان نے کرنا کیا وہ اس کے ذمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کو اس چیز کا مک بنا دینا کہ تو صحیح بھی کام کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے دونوں کے اختیار موجود ہیں دونوں چیزوں کا تجھے اختیار موجود ہے یہ ہے اب یہ ہے وہ امانت جو امانت جو ہے جو زمین و آسمان نے پہاڑوں نے کسی نے نہ لی اور انسان نے جو ہے اس چیز کو لے لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اختیارات جو ہے صحیح اور غلط کرنے کا اسے جو ہے وہ دے دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح کرنے کا پھر اسے ذمہ دار بنانا کہ اب تجھے اختیار ہے اور تجھے اس چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے صحیح راستے پہ چل کے آنا ہے. یہ جو صحیح طرف چل کے آنا ہے اسے کہا جاتا ہے مکلف. انسان ذمہ دار ہے کہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی وحدانیت کو پہچانے, جس میں انسان جو ہے غفلت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور جہالت کرتا ہے, اس چیز کا اسے ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تو ذمہ دار ہے رب کی پہچان کر, کیونکہ تجھے اختیار دی, یعنی پہلے اختیار دیں گیا اور پھر اس چیز کا ذمہ دار بنا. دیکھیں پہاڑ ذمہ دار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ, یقیناً ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسے انداز سے تسبیح بیان کر ہی رہی ہے نا کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. ہر جماعت دات دنیا کی ہر چیز, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. پیچھے گزرا تھا کہ ہر چیز رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اسے نہیں سمجھتے ہو. اب اس میں کیا وہ اس تسبیح کو چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو صحیح چلے یا نہ چلے چلے, یہ جو اختیارات کا دینا تھا یہ جو ہے یہ انسان کو دیا گیا, جس میں انسان جو ہے ظلوم ہے اور جہول ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا جنات, اس سورۃ صافات کے شروع میں کہا گیا ہے کہ جنات جو ہے یہ آسمانوں سے فرشتوں کی بات سننا چاہیں گے تو انہیں جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے شہاب لگائے جائیں گے. دیکھیں آسمان پہلے نمبر پہ تو ایک ٹھوس چیز ہے, ایک ٹھوس جسم ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف غبار ہے اور ہوا ہے. نہیں, حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ معراج والی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, معراج والی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھٹکاتے ہیں, یعنی گویا کہ وہ ایک چیز ہے, ایک جو ہے جسم ہے, اس کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور اندر سے پوچھا جاتا ہے کون, فرمایا جبرائیل. کون ہے تمہارے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں, پھر دروازہ کھولا جاتا ہے, پھر اس میں جاتے ہیں. تو آسمان ایک ٹھوس چیز ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق جنات کو پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین ان کا ٹھکانہ ہے, لیکن وہ انسان سے کہیں زیادہ ان کے اندر اتنے دیا ہوا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل جو ہے وہ جو ہے وہ جلدی, جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس قال عفریت من الجن, جن میں سے ایک طاقتور نے کہا تھا میں آپ کے یہاں کرسی سے اٹھنے سے پہلے پہلے, آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے سبا سے یمن سے جو ہے یہاں شام میں جو ہے فلسطین میں جو ہے حاضر کر دیتا ہوں. تو وہ بھی جن تھا, تو جنوں میں ایک طاقت ضرور موجود ہے. تو اپنی اس طاقت کے بل بوتے پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی ہوئی ہوتی ہے یہ آسمان کے اس ٹھوس تک پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس تک پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آگے زبان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہم اس کے مکلف ہیں. ظاہر ہے کہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں, اللہ کے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں, ان کی آپس میں باتیں سن لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اور پھر جو ہے زمین پہ آ کے جو لوگ یعنی جادوگری دکھاتے تھے, کاہن کوہان اور جادوگر لوگ, ان کو آ کے بتاتے تھے کہ فرشتوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اور زمین والے یہ نجومی یا جادوگر جو ہے ایک سچ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر جو ہے وہ لوگوں میں آگے بتاتے تھے, ایک سچ ہوتا تھا اور سو جھوٹ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ملائے ہوتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ جنات کا آسمان کے پاس جانا اور وہاں پر باتیں سننا وہ بند ہو گیا. اسی کا تذکرہ ہے اسی سورۃ صافات میں کہ اب اگر ان کی طرف سے کوئی آسمان پہ جا کے سننا چاہتا ہے, آسمان پہ جا کے کلام سننا چاہتا ہے, تو اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ شہاب اور شولے جو ہے اسے پڑتے ہیں. وہ تو پہلے نمبر پہ جا ہی نہیں سکتے, اگر پہنچ بھی جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی بات سننے بھی چاہیں تو انہیں جو ہے وہ شورے لگتے ہیں اور یہ جنات ابھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آگے بھی سورت احقاب میں آئے گا کہ وہ جنات کہیں گے کہ پہلے ہم تھے کہ آسمان پہ چلے جایا کرتے تھے, اب ہم نہیں جا سکتے ہیں, تو زمین پہ لازم کہیں نہ کوئی بڑا جو ہے واقعہ ہوا ہے. اور جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا جانا, یہ جو ہے اس واقعے کے بعد جنات کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا. تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں سورت صافات میں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تیسرا جو ہے مشرکین کا جو ہے جو باتیں ہوتی تھیں ان میں سے یہ بھی باتیں ہوتی تھیں کہ مشرکین جو ہے جنوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری بناتے تھے. اور یہ میں نے شاید باتوں میں جلدی سے بتا بھی دیا تھا کہ مشرکین کے بعض مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں اپنی رشتہ داری بنائی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی بنائی ہے اور اس سے جو ہے آگے جو پیدا ہوئی ہیں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ رب کے سامنے ہم نے جا کے حاضر ہونا ہے, وہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں اور یہ مشرکین ایسی باتیں جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے صرف اور صرف اس کی طرف سے ہے, یعنی مشرکین کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے وہ بری ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کی مذمت کرتے ہوئے اس میں جو ہے بتایا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک ہی سوال ہے, کیونکہ آج یہ ٹیکسٹ میں تو سوال نہیں آ رہے, مجھے کسی نے نہیں سینڈ کیا. ایک سوال ہے سسٹر کا, وہ فون پہ مجھے پوچھا ہے. اس سے پہلے سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں, شاید آپ نے جواب دیا لیکن میں سن لوں گی. اگر آپ نے کل جواب دے دیا تو وہ عمرے کا جو میں نے پوچھا تھا, وہ بھی کسی سسٹر کا جو عمرے پہ جا رہی ہیں, تو اپنے عمرے کے ساتھ کیا آپ ماں کے لیے یا باپ کے لیے اکارڈنگ میں سن لوں گی, اور اگر نہیں دیا تو وہ بھی دے دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ایک سسٹر ہے, ان کی دو بیٹیاں ہیں, جڑواں بیٹیاں ہیں, ایک ہی ساتھ پیدا ہوئی ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ تقریباً بلوغت کو پہنچ چکی ہے, لیکن ایک ذرا ویک ہے, وہ نہیں ابھی پہنچی, لیکن عمر دونوں کی برابر ہے تقریباً, میرا خیال ہے 13-14 سال ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا وہ روزہ جو چھوٹی ہے, مطلب جو تھوڑی سی 5-10 منٹ بعد میں, تو وہ ویک بھی ہے نا پیدائشی طور پہ, کھانا بہت کم کھاتی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے بڑی تو روزہ رکھتی ہے لیکن جو تھوڑی سی چھوٹی ہے وہ اس کا بھی روزہ ہم کھا رہے ہیں, لیکن وہ بہت کمزور ہے, تو کیا اس کو ہم روزہ رکھا سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, وہ بلوغت کو ابھی نہیں پہنچی ہے, تو یہ جواب دے دیجیے گا. اور ایک ابھی تاحیل پتہ نہیں کیا آئی ڈی ہے, کین وی گیو زکات ٹو نان مسلم, یہ کل ویسے ہو چکا ہے جواب, لیکن آپ چاہے تو دوبارہ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں نے وہ عمرے والی بات تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں کی ہے, اور یعنی اس پہ تو میں نے ابھی بات نہیں کی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی میں بعد میں دیکھتا ہوں. اور دوسرا جو ہے کہ بلوغت کو نہیں پہنچی ہیں, تو اس پہ تو یعنی روزہ فرض نہیں ہے, بلوغت کو نہیں پہنچی ہیں تو روزہ فرض نہیں ہے, باقی عادت ڈالنے والا گئے کہ روزہ فرض نہیں ہے, تو اگر وہ کمزور ہیں اس طرح ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں روزہ رکھوایا جائے. جی عمر ایک ہے, لیکن اگر بلوغت کو نہیں پہنچی ہے تو مین چیز بلوغت ہے, عمر کا اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز بلوغت ہے, کہ اگر بلوغت نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک وہ جو ہے مکلف نہیں ہے. جی جزاک اللہ احسن. جی اجاز بھائی ہم آئیں پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سوال تو نہیں ہے, اصلاح چاہتا ہوں کہ ہم نماز میں جو اسکار کرتے ہیں اللہ مانا لمحہ ہے اللہ لمن منات و لمنات ولا یف ازارت مجھے بتائیے گا کیوں میں سنسکار جو اللہ کے جو نماز میں ہوں یا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کرنی چاہیے ان صحیح ادا کی جائے تو میں ایسے تو پڑھتا ہوں اس میں پھر خیر خلق تن وعبدونا على عهدك ووعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت فبوح لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنا يذنوب بل درت مرتيا اللهم بي حيث لا خلقتني وعبدونا على عهدك جی سر میرا اصلاح ہے آج کی آپ اس پہ اگر غلطی ہے تو درست فرما دیجیے گا جزاک اللہ خیر
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اعجاز بھائی آپ بتائیں کہ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے جی السلام علیکم جی آپ کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ بریک کر رہی تھی تو اس لیے مجھے آپ کی بات جو سمجھ آئی ہے آپ کا صرف جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ دو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ جو ہے یعنی درست کر دی جائے لیکن مسئلہ کہ آپ کا خود آواز جو ہے وہ بہت زیادہ بریک کر رہی تھی اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دونوں دعائیں پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے دونوں دعائیں کہی ہیں اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آپ شاید ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے لیکن بنیادی طور پہ وہ آپ کی آواز آئی ہی صحیح نہیں ہے اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سید الاستغفار میں اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اب ما استطعت کے الفاظ کو اب تھوڑا سا صحیح کرنے ما استطعت اس الفاظ کو اعوذ بك من شر ما تو ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت جی نیکسٹ سر مائک پہ آ جائیے جزاک اللہ خیر
کو مقدس بنا دیا گیا کیا تو حصہ دے دیا گیا تو اسی قرآن میں جو بار بار آتا ہے میں یہ چاہوں میں یاد دینے کے ساتھ اور جیسے یہ ابھی سورت فاصل میں 32 میں بھی آیا کہ ہم نے وارث بنایا کہ بہت چنا ہم نے تو اگر کیا انسان یہ پر کیسے لگتا ہے کہ جس سے انسان کا کوئی مطلب جس میں پیار نہیں ہے, جس کو اللہ نے چار کو بنا دیا یا سن لیا نا, اس سے تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی. تو یہ میں نے پوچھنا تھا. اور میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ جیسے قرآن میں والدین کا آیا ہے کہ ماں باپ کا کرو, مطلب کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ عورت کا ماں باپ یا مرد کا بابا ماں باپ. آج کے زمانے کے حساب سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے مرد سے ماں باپ ہے اس کے رشتے دار ہیں, تو عورت جیسے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے تو کچھ مطلب لوگوں کے ایسے خیالات ہیں کہ بس وہ چھوڑ آتی ہے نا. اگر اس کے خاوند کی رضامندی نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے, چاہے مالی شناخت سے, چاہے ان کو مطلب ایسی جسمانی کمزوری سے, یا مطلب کیا کرنا چاہیے اس کو, اللہ کی اور قرآن کی بات ماننی چاہیے کہ ماں باپ ہے کرنا چاہیے, یا خاوند کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی رضامندی نہیں ہے نا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیں. سسٹر دو باتیں ذرا سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں اس چیز کو بار بار باور کرانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ زبردستی نافرمان بن گئے ہیں اور اللہ تعالی کے آگے جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالی ان کو فرما بردار بنانے میں عاجز ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک بنے, فرما بردار بنے, ہمارا حکم مانے, لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا, کسی وجہ سے نافرمان بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹا جو ہے وہ والدین کی بات نہیں مان رہا ہوتا ہے. تو والدین کچھ کر نہیں سکتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہو جائے لیکن میرے والدین کے پاس نہیں اختیار ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارا فرما بردار بنے, اچھا بن جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو باور کرانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ ان کو نہیں سیدھے راستے پہ لگا سکتا, لیکن اللہ نے جو ایک قانون بنایا کہ جو گمراہ ہو رہا ہے اسے گمراہ ہونے دو. دیکھیں ایک جگہ آیت کو نہ دیکھیں, تمام آیات میں جو دیکھیں, سورۃ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھ لیجئے جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے, اس کی آیت نمبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے فرمایا ہے 26 آیت میں, یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے وما یضل به الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ گمراہ اسے کرتا ہے جو فاسق ہو جائے, فسق و فجور پہ اپنے آپ کو برے راستے پہ لگا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو برا ہو رہا ہے تو بن جا اور برا. تو یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی پہ لگا, یعنی جو برائی چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے یہ نہیں ہوتا کہ اب برائی کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہونی چاہیے, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. یہ ہے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. لیکن ایک تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عموماً پیش کرتا ہوں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو اختیار کتنا دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اپنا ایک قدم اوپر اٹھاؤ. اس آدمی نے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا تو اب فرمایا کہ اب دوسرا اٹھاؤ. تو اس نے کہا میں دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہوں, ایک تو میں نے اٹھا لیا ہے, دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ اس نے کہا میں دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا اللہ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے. ایک قدم اٹھانا, پہلا قدم اٹھانا, صحیح اور غلط کا چن لینا, یہ تیری ذمہ داری ہے, تیرا اختیار. آگے اس راستے پہ چلانا, اس کی توفیق دینا, وہ اللہ کے ذمہ ہے. یہ چیز ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان راستہ چننے کا اختیار انسان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ چننے کا، اللہ تعالیٰ سورت دہر کے شروع میں فرماتا ہے، سورت انسان سورت دہر 29 سپارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا اور اسے دیکھنے والا اور سننے والا بتا دیا، انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکرین میں سے بن جائے یا کافرین میں سے بن جائے. یہ اللہ یعنی یہ جب بھی اللہ تعالیٰ، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ منافق مشرکین کا کفار کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید میں، فوراً یہ بات ضرور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. وہ اس لیے نوٹ لگایا جاتا ہے، وہ اس لیے تعلیق لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی یہ نہ انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان کو صحیح راستے پہ لانا تھا اور وہ جو ہے صحیح راستے پہ جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے، لیکن قانون ضابطہ بنایا ہے کہ پہلے اس صحیح چیز کو چنو، مسلمان ہو جاؤ، اب جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اب کو دل کو مناؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو یقیناً نماز کو صحیح پڑھنے کا جب دل میں طلب پیدا ہو جائے گی تو اس طلب کے اندر مزید جو ہے وہ اس طلب کے اندر مزید جو ہے وہ توفیق دینا، اس کو مزید عمدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اب اگر کوئی بے طلبہ ہے اور نہیں چاہتا، جی نہیں میں چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے تو بھی نہ کر، تو نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، یضل بھی کثیراً ویہدی بھی کثیراً وما یضل بھی الا الفاسقین. اختیار کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے. مجبور محض کا مطلب کہ بس جیسے جانور کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، اب یہ ہدایت والے ہیں یہ کفر والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے. ایک بات سمجھ لیں، اس میں میں ایک مزید آگے بات ایڈ کر دیتا ہوں. نتیجتاً اللہ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے نیکی کے کام پہ چلتے ہوئے جنت میں جانا ہے اور ان لوگوں نے برائیاں کرتے ہوئے جہنم میں جانا ہے، وہ پتہ ہے. اس لیے یہ پتہ ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکیوں کا اعمال کا ایک پیکج بنایا، وہ کچھ بندوں کو وہ لگا دیا، کچھ برائیوں کے پیکج بنائے وہ کچھ بندوں پہ لگا دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار صحیح اور غلط کے چننے کا دیا ہے، اب جب انسان اس پہ چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی رہتی ہے نیکی کی، برائی چنتا ہے تو برائی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، برائی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یہ ہے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، برائی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. نتیجتاً اس نے پہنچنا کہاں پر ہے یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. جیسے مریض کو، بیمار کو ڈاکٹر جو ہے وہ مرنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ اب میرے حساب سے اس مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مریض مر جاتا ہے تو وہ اللہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے، مرا تو اپنی بیماری سے، ڈاکٹر نے حالات کا اندازہ لگا کے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا. میں اور آپ بڑے اندازے لگا کے کہ فلانا جیت جائے گا فلانا ہار جائے گا یہ ہو جائے گا، تو میرے اور آپ کے اندازے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو اول آخر سب چیزوں کا علم ہونے کا مطلب یہ ہے، علم الغیب ہونے کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے آپ بیٹے کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، یا کوئی دوست ہے اس کو پتہ ہے، آپ آزمان اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو دیتا ہوں ایک کام، دیکھتے ہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن آپ دوسرے کو بتا دیں مجھے پتہ ہے کہ یہ کرے گا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں کرے گا، میں 100% کہتا ہوں یہ نہیں کرے گا، چلو میں اس کو ایک دفعہ آزما لیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً ہزاروں فیصد ہزاروں طرح جو ہے وہ یعنی یقینی علم ہے کہ آگے چل کے کیا، آگے کیا ہونا ہے، پیچھے کیا ہونا، کانا وما یکون، ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان نے انجام کیا ہونا ہے. اب اس انجام کا نام، اس اللہ تعالیٰ کے علم کا نام جو ہے وہ تقدیر ہے. اس اللہ تعالیٰ کے اس اندازے کا نام تقدیر ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں جانتا ہے کہ اس نے انجام میں جو ہے کیا ہونا ہے. لیکن جو انسان کر رہا ہے اس کے ابتدائی اس طلب پہ انسان کو اختیار ہے، اب اس طلب کی بنیاد پہ یہ سیدھا راستہ چنتا ہے یا غلط ہے. جب یہ اس کا چناؤ کر لیتا ہے اور یہ عزم لے کے چل پڑتا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، تو اب جب طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اسے آسان دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے، یہ توفیق اللہ کے پاس ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن اختیار پہلے والا وہ ہر انسان کے پاس موجود ہے. امید ہے کہ آپ کی یہ بات آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان آیات کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی بس جانور کی طرح جیسے اس کی رسی کھینچ دی ویسا تو ہونے، نہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ دائیں جاتا ہے کہ بائیں جاتا ہے. اس ڈھیل کی وجہ سے جو ہے پھر جدھر چل رہا ہوتا ہے پیچھے سے دھکا لگ جاتا ہے، جدھر اس کو جو ہے وہ دو راستے ہیں چھوڑ دیا، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر جا رہا ہے چلو لگا دیا پیچھے دھکا، ادھر جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ جس طرف منہ کرنا ہے انسان نے، یہ انسان کے اختیار میں ہے. آگے اس عمل توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ ہے پہلی بات. امید ہے کہ آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور دوسرا سوال میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں تمام عورتوں کے یہی مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کا کیا بنے گا، کیا کرے گا، کیا ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کا حق ضرور ہے اولاد پہ، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ حق کتنا بیٹوں پر ہے اور کتنا بیٹیوں پر ہے. بیٹوں پر سب سے زیادہ حق آتا ہے اور بیٹیوں پر کم حق آتا ہے. جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس میں دونوں احکامات موجود ہیں کہ اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خامد کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اور خامد کی فرما برداری، یا نوٹ کر لیں، خامد کی فرما برداری یہ اس عورت کو، یعنی اصل میں دیکھیں نا سسٹر، مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں سب چیزیں ہی گڑبڑ ہیں تو کریں کیا. اب والدین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور بیوی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خامد کے، اور خامد کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے والدین بھی ہیں. دونوں طرف سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. خامد چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں اپنے والدین کو بالکل چھوڑ دیں، اور بیویاں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کو اپنے خامد سے زیادہ ترجیح دینے لگ جائیں. یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ آ کے دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. شرعی لحاظ سے عورت ذمہ دار ہے اپنے خامد کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرے اور ہر اس کام سے بچے جس میں جو ہے وہ خامد جو ہے اس کی ناراضگی آتی ہے. دوسری طرف خامد اگر رشتے داری کے توڑنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو خامد اس کا مجرم ہوتا ہے، اور وہ کبھی نہیں اس کا حکم دے سکتا کہ کوئی بیٹی اپنے والدین سے جدا ہو جائے. اگر وہ ایسا کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کیا مجرم ہوتا ہے جس کا حکم پورا کرنا جو ہے وہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ عورت کچھ زیادہ خامد کی بنسبت جھکاؤ کر رہی ہوتی ہے اپنے والدین کی طرف، اور یہاں آ کے وہ دونوں طرف سے افراط اور تفریط جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو کمی صرف اور صرف ایسا نہیں ہے. جی کمی یہاں پہ صرف اور صرف خامد کی طرف سے بھی کمی ہے، خامد کی طرف سے بھی کمی ہے کہ جو اس کو اس لڑکی کے والدین کا اس پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے اپنا لخت جگر، اپنی اس بیٹی کو جو ان کے دل کا ایک ٹکڑا تھا، وہ اس کو جو ہے سپرد کر دیا ہوا. اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے، اس کو اس کے حوالے کر دیا ہوا ہے. یہ احسان جو ہے ان والدین کا ہے. دنیا کی تھوڑی بہت چیزیں کوئی بڑا معنی نہیں رکھتے ہوتی ہیں. دوسری طرف لڑکی کے ہو یا عورت کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ میرے ہر چیز کی ذمہ داری اس مرد پہ ہے. میرے لباس، رہن سہن، شرعی لحاظ سے اس کا یہ ذمہ دار ہے، تو میں کم از کم اس کے آگے کسی اور کو ترجیح دینے سے پہلے تھوڑا سا غور کروں کہ اس کی خواہش کیا ہے. اب یہاں پہ والدین اگر عقل مند ہوں تو وہ بھی اگر اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کا تھوڑا سا خیال رکھیں والدین کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس سے کس مناسبت میں رہنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ مسائل حل ہوتے ہیں. اصل میں یہ کمیاں کوتاہیاں ایسا نہیں کہ قرآن مجید صرف اور صرف بیٹوں کو کہہ رہا ہے والدین کا, ہاں بیٹوں کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ پہلی ذمہ داری ان پر ہے, پہلی ذمہ داری ان پر ہے, لیکن بیٹیاں بھی ذمہ دار ہیں, لیکن بیٹیوں کے لیے ایک دوسری بھی چیز آ گئی جو بیٹوں کے پاس نہیں ہے اور وہ خامد ہے. اس لیے یہاں پہ چیزیں تب آتی ہیں جب کسی چیز پہ زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے, کسی طرف کم ہو جاتا ہے, تب جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ مسائل جو ہے پیدا نہیں ہوتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح چلنے کی جو ہے توفیق عطا. جزاک اللہ احسن. جی نیکسٹ سسٹر مائک پہ آ سکتی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے سر, جو روزہ نہ رکھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, وہ اس کے لیے سحری میں تو وہ اٹھے گئے اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو نماز تو اس کو پڑھنی ہے فجر کی, لیکن کیا اس کو سب کچھ کھانا ضروری ہے کیا؟ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں, افطار میں تو وہ گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. سر یہ اس کا پلیز مجھے جواب دیجیے گا. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی سسٹر نے ماشاء اللہ کے بارے میں آپ پوچھا تھا, الحمدللہ مجھے بھی اب یہ کلیئر ہو گیا, ورنہ میرے ذہن میں بھی اس کے معنی کے بارے میں تھوڑا وہ تھا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, کسی کا پیارا بچہ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی, تو ہمیں سر ہمیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے یا صرف ماشاء اللہ؟ کیونکہ سورہ کہف میں اس طرح بتا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سر پلیز رہنمائی کیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچا جو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ رہا ہو, اس کا لازمی نہیں ہے کہ وہ دونوں ٹائم دو باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں عام روٹین کے مطابق جیسے اس کے لیے آسانی وہ کھانا کھائے. اب یہ کہ شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے یا کوئی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو اب اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ لازمی اب افطاری کے ٹائم بھی ساتھ بیٹھے, سحری کے ٹائم بھی ساتھ بیٹھے. ہاں جیسے آسانی کر سکتا ہے وہ, جو بھی آسانی, یعنی یہ پابندی نہیں ہے اس کے لیے, یہ کوئی ایسی پابندی نہیں, بس روزہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا جو سوال ہے کہ جب ہم کوئی دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ بولتے ہیں. اصل چیز ہے ماشاء اللہ, بس اصل چیز ہے ماشاء اللہ. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اضافہ کر دیتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو اس میں اس کو کوئی سنت کا درجہ نہ دیا جائے. ویسے کہا جائے کہ اصل توفیق دینے والا, نیکی کی یا برائی سے بچانے والا اللہ ہی ہے, لیکن جو مین لفظ ہے وہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ احسن. جی اور باقی اس کا مفہوم جو ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اللہ آپ کو ذائقہ کرتا فرمائے. جی سے سر اللہ آپ کو ذائقہ کرتا فرمائے. جی سے سر آپ جنرل ہینڈ ریس کے مارک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تھوڑی تھوڑی دوست جیسے میں نے کل یہ پوچھا تھا جیسے نماز کے بارے میں جو ہے ہماری رب بتائی جاتی ہے وہ جتنا سے پوچھ میں مجھے جیسے میں کل کے پاس کی بات ہے تھوڑا سا پانچ منٹ لیٹ ہوگا کہ عشاء میں پہنچنے میں تو مطلب یہ کہ اس وقت الحمد تو ختم ہو چکی تھی اور سورج اسٹارٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو وہ الحمد تو میں نے پڑھ لی تھی رائے دن میں سورج کو بھی سمجھ دے رہی تھی لیکن یہ کہ مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ میری کیا وہ رقط ہو گئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی کہ میں نے الحمد کو اٹینڈ نہیں کی لیکن اس کی سڑک نہیں اسٹارٹ ہو گئی تھی مطلب سڑک آدھی ہو گئی تھی سورت آدھی ہو گئی تھی تو وہ پڑھ رہا تھا تو میں چل رہی تھی تو وہ میری رقط ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی تھی یا کہ آخر میں اس کی رقط کا پڑھ لگ گئی یہ پوچھنا ہے اور اس سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے زکات کا ہے کہ عورتوں کی سے لاگو ہے ملنا تو میرے ہسبینڈ یہ ساری زکات نکالتے ہیں مطلب اپنی شاپ کی بھی نکالتے ہیں سامان کی اور میری بھی فیور کی تو مطلب اس میں پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے نکالی کہ نہیں نکالی تو یہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے نکال کے دے دی کیا عورت کو اپنے ہاتھ سے زکات دینا چاہے وہ ضروری ہے یا یہ ہسبینڈ اگر دے رہے ہیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے تو وہ پھر ان سے سوال نہیں ہوگا زکات کے بارے میں اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے بیٹا ہے 10 سال کا ہے ماشاء اللہ سے تو وہ فجر میں اٹھنے میں آج کل ویسے چھٹیاں ہیں کہ اٹھنے میں پرابلم کر رہے ہیں بچے تو ہم ماں باپ کی کہاں تک لمٹ ہے کہ ہم اپنے بچے کو فجر کے ٹائم پر اٹھائیں کیونکہ بعض دفعہ ہم پیار سے مستقل اٹھا رہے ہوتے ہیں بچوں کی نہیں اٹھا اور رات ہو جائے تو تھوڑا سا بندہ ہائپر ہو جاتا ہے تو اس غصے میں ہماری لمٹ ہے ہمیں مطلب کس طرح سے اٹھانا چاہیے اگر بچہ نہیں ہوتا نماز کے لیے پڑھا تو کیا ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں اس کو جب وہ اٹھ کے سو کر اٹھے تو ہم اس کو بتائیں کہ اس میں غلط نہیں ہے اس طرح سے کرنا چاہیے ہمیں فجر کے لیے ہر حال میں اٹھانا ضروری ہے اس بچے کو اور کسی بھی طرح سے ہم اٹھائیں لیکن اٹھائیں ہم اس کو ضروری تو یہی سوال ہے اس بارے میں ہم ماں باپ کی لمٹ کا مطلب
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ پہلا جو کا مسئلہ ہے جب رکعت میں آپ کو قرات مل گئی اور آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس میں پیچھے امام کے رکوع سے پہلے پہلے خود رکوع جانے سے پہلے پہلے تو رکعت ہو گئی ہے بس آپ کو فاتحہ پڑھ لی رکوع جانے سے پہلے پہلے تو رکعت شمار ہو جائے گی ٹھیک ہے. جب بھی مین چیز یہ ہے کہ رکوع جانے سے پہلے پہلے سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ یعنی فاتحہ کا جو ہے وہ یعنی پڑھنا جب وہ شام پڑھ لیا تو پھر آپ کی نماز ہو گئی یعنی رکعت ہو گئی اور اس رکعت کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں دہرایا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ خامد اگر خوشی سے زکات دے رہا ہوتا ہے تو عورت کی طرف سے ہو گئی, اب اس کو عورت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خوشی سے دے رہا ہے, ذمہ داری عورت کی. یعنی اگر خامد کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے تمہارا زیور تم خود بیچ کے دو تو وہ یعنی تو وہ جو ہے ذمہ داری ہے عورت کی, لیکن اگر خامد خوشی سے دے رہا ہے تو عورت بھی اس کو خوشی سے قبول کر رہی ہے تو یعنی اس کی جو ہے وہ زکات ہو جائے گی اور عورت کو دینے کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے بھی اگر ٹائم نہیں ملا ہے اور رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر اس کو رکعت کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا ہو تو پھر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ یہ پہلا آپ کو دوسرا جواب بھی مل گیا. دوسرا تیسرا سوال آپ کا سسر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر کو ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی جو ہے وہ حکم ہے. یعنی جب بچے 7 سال کی عمر کے 10 سال کی عمر تک ہیں تو انہیں حکم دیا جائے, کوشش کرایا جائے اور تعلیم دی جائے کہ وہ نماز پڑھیں, اور جب 10 سال کی عمر سے اوپر ہو جائیں تو پھر انہیں نماز نہ پڑھنے پر باقاعدہ انہیں جو ہے کسی انداز سے ڈانٹ کے کسی انداز سے جو ہے سزا دی جائے تاکہ وہ نماز کے پابند ہو سکیں. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. اور اگر جو ہے بلوغت کو پہنچنے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی طرف سے. اگر دیکھیں اگر اپنی طرف سے انہوں نے 7 سال سے انہیں پڑھانا, اگرچہ 7 سال سے پہلے بھی ایک ماحول دیا جائے اور 7 سال میں باقاعدہ انہیں کہا جائے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, اور پھر جو ہے وہ 7-10 سال تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, انہیں جو ہے وہ باقاعدہ اس میں ڈانٹا گیا, انہیں جو ہے وہ برا بھلا اور لازمی اس پہ مجبور کیا گیا, تو پھر بھی اگر نہیں پڑھتے تو بلوغت تک تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن والدین صرف یہ کہتے رہے کہ نہیں جی ہمیں چلے تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا اور سو لے یا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا, سسٹر ایک بات نوٹ کریں میری بات, ایک بات کو اندازہ لگائیں. ایک مثال ہے کہ کسی کا کوئی بیٹا ہے اور وہ جو ہے اس نے اسکول میں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. جتنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس بیٹے کو اسکول میں اسکول کی وین میں گاڑی میں ٹائم پہ پہنچانا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا ہوتی ہے, اس کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے اسے یونیفارم پہنانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اگر تو اتنا اہتمام اس کو فجر کی نماز بھی پڑھانے کے لیے ہو رہا ہے تو سمجھ لیں والدین تقریباً برابر کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر فجر کی نماز پڑھانے میں تو سستی پیدا ہو رہی ہے, چلو اٹھ کے پڑھ لے گا یہ ہو گیا, اور دوسری طرف اس کو سکول کے پہنچانے پہ پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہاں سے لیٹ نہ ہو جائے, تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم یہ کہ 7 سال سے نماز کا حکم دو, 10 سال تک نہیں پڑھنا شروع کیا تب ان کے نہ پڑھنے کو انہیں سزا دی جائے. جی میں یہ حدیث جو ہے نکال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ایک منٹ صرف اگر جلدی نکل آتی تو میں جلدی بتا دیتا ہوں, دیر لگی تو پھر میں آپ کو اگلے سوال کا جواب دوں گا. امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. ایک منٹ صرف, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اس حال میں کہ وہ جو ہیں 7 سال کی عمر میں ہوں. وضربوا علیہا وہم ابناء 10, اور 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو اس پہ انہوں سزا دو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَزْوَاجًا, اور 10 سال کی عمر میں آ کے ان کے بستر بھی جو ہے وہ الگ کر دو, ان کے بستر بھی جو ہے وہ الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں روایت جو ہے وہ موجود ہے, سنن ابی داؤد میں جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح اسے کا جو ہے وہ ایک منٹ تھوڑا سا, ابو داؤد کی روایت ہے, اسی طرح طبرانی بھی موجود ہے, اسی طرح جو ہے یہ ایک منٹ صرف جی بر الحدیث جو ہے وہ صحیح ہے, ابو داؤد میں روایت موجود ہے, ابو داؤد میں, اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو حدیث حسن اسنادہ حسن, اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے, اور تخریج مشکات المصابی میں حدیث نمبر جو ہے جہاں اس پہ حکم لگایا گیا ہے وہاں پہ 545 نمبر جو ہے یہ حدیث ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7, وضربوہم علیہا وہم ابناء 10, وفرقوا بینہما بالمضاجع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عمر ابن شعیب سے بھی یہ روایت موجود ہے, اور صبرہ بن معبد الجحنی سے بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی کہ سر بچے 15-16 سال کے ہیں پھر بھی ہر دفعہ ان کو بتانا پڑتا ہے اس نام, دیکھیں اصل چیز یہ ہے سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بتا دی ہے, باقی یہ ہے کہ یہ ہے مین چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب ملے گا. جی آخر میں نے ابو داؤد بتایا ہے, اور اسی طرح میں نے جو ہے وہ جو آپ کو حکم شیخ البانی کا بتایا ہے وہ مشکات المصابیح جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس پہ تخریج کی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ نمبر میں نے بتایا جس میں احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے. ویسے اس کے اور بھی کافی جگہوں پہ اس پہ جو ہے بات کی گئی ہے, لیکن جہاں پہ انہوں نے اس پہ حکم لگایا وہاں میں نے اس کا بتایا ہے. جزاک اللہ احسن جزا. جی سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا میں کیا آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آٹھ جگہوں پہ دی جا سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا. اس میں سے ایک چیز ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ کہ وہ لوگ جنہیں اسلام کے قریب کرنا مقصد ہو. اب اگر ایک شیعہ فیملی ہے اور شیعہ کے جو عقائد بتائے جاتے ہیں کہ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تفریق ڈالنا کہ یہ صحابی صحیح تھے اور یہ نہیں صحیح تھے, یا یہ ہے کہ کچھ ایسے شیعہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ یا ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں وہ موجود ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہنا, اور قرآن مجید کی آیت اتنا سمجھ لیں ایک بات کہ جب قرآن مجید ان صحابہ کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور جو انسان اس کو نہیں مانتا ہے تو اس کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے, تو یہ غلط ہے, یہ انکار ہے. اس لیے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے امامت کے اوپر پہنچانا اور پھر اس کے بعد 12 امام ہیں, یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر تالیف قلب کے لیے ان کو صحیح مذہب صحیح دین کے قریب کرنا مقصد ہو کہ میں زکوٰۃ دے دوں تو وہ کوئی ذرا میری بات سنیں گے سمجھیں گے, ان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے تو پھر ان کو دی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ میں، ہم اس کیٹیگری میں اسے جو ہے وہ لائیں گے. اگر وہ نہیں دیکھیں، اگر وہ اپنے آپ کو اس میں نسبت دیتے ہیں تو کم از کم یہ تو بات سمجھی جا سکتی ہے نا. دیکھیں ایک مسلمان میں دینی غیرت تو ہونی چاہیے نا کم از کم، کہ میں اگر جس کو دے رہا ہوں ضرورت ہے تو یہ جو ہے ان کو جو ہے نہیں، ان کے عقائد کا ڈیٹیل سے نہیں پتا، لیکن اتنا تو پتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ نسبت اپنی کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، اتنا تو اندازہ ہے نا. تو پھر ان کے ساتھ جب اتنی نسبت کا پتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ اگر ان کو میں یہ والی زکات دوں تو یہ کل کو میری بات سنیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ذرا جو ہے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا تبلیغ کی جائے کہ اصل عقیدہ یہ ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں. اس طرح کی کوئی امید ہو تو زکات دی جا سکتی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی امید نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بچنا چاہیے. مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں غیر اسلام کے علاوہ زکات دی جا سکتی ہے، اور اس کی صرف ایک کیٹیگری ہے والمؤلفات قلوبهم، صرف ایک ہی آپشن ہے. اگر تو اسلام کے صحیح عقیدے کے قریب کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ان کا تو دے دو، وگرنہ نہ دے دو. مین اصل چیز یہ ہے. اب اس میں انسان دیکھ لے کہ میرے اس دینے سے وہ اسلام کے قریب آئیں گے یا نہیں ہے. صدقہ سب کچھ اسی میں آتا ہے. دیکھیں یہ زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ اس کی جہاں پہ لگنا ہوتا ہے وہ سب چیزیں اسی وہی آٹھ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، وہ سب کے لیے جگہیں وہی ہیں. صدقہ فطر کے لیے بھی وہی جگہ ہیں، سب جگہیں وہی ہیں، جو جگہیں بیان کی گئی وہی ہیں. والمؤلفات قلوبهم، وہاں پہ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے غیر جو آپ کے صحیح عقیدے میں نہیں ہیں آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنے قریب کرنا مقصد ہو کہ وہ ہمارے اسلام کو سمجھیں اور اس کے قریب آئیں تو دے دیں، وگر نہ بچیں. مین چیز یہ ہے. اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے. یہ ہے اصل چیز. واللہ اعلم بالصواب. دوسرا سوال جو ہے، دیکھیں یہ چیز میں نے پہلے بھی یہاں دو تین دفعہ بتائی ہے اور آج بھی میں اس کو ذرا کھل کے تھوڑا سا سمجھ لیجئے، کہ جو انسان نے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، بس غفلت تھی، نہیں پتا تھا، زندگی خراب ایسی تھی، اس کی وجہ سے جو نمازیں چھوڑ دی ہوتی ہیں یا روزے چھوڑ دی ہوتے ہیں اس کے کوئی قضا نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو انسان جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، عذر یہ کہ وہ سفر پہ ہے یا بیمار ہے یا عورت اپنے مخصوص ہے جو بھی اس کے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، بلکہ اس کے بدلے میں تو ساری زندگی روزہ رکھتے رہے تو وہ اس کی کمی نہیں پورے کر سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھیں کہ اب وہ جو غفلت میں روزے چھوٹ گئے ہوئے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں کہ کتنے سالوں کے، ان سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور آگے جو ہے آئندہ سے کثرت سے نفلی روزے جو ہے رکھے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ فرائض کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ جو ہے وہ نوافل سے جو ہے وہ پوری کر دے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. یہ ہے کیا فدیہ؟ نہیں، فدیہ بھی نہیں دینا ہوگا. نہ اس کا کوئی فدیہ ہے، نہ ہی اس کی کوئی قضا ہے، نہ ہی اس کا کوئی فدیہ ہے، نہ اس کی قضا ہے، صرف توبہ ہے جو اس غفلت کی وجہ چھوڑے ہوئے ہیں. ہاں ویسے نفلی روزہ رکھیں، کثرت سے نفلیں روزہ رکھیں کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو جو ہے وہ پورا کر دے. ہاں ویسے نفلی روزے جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں. جی سسٹر ہیں، بھائی ہیں، جو آپ پرائیویٹ میں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کا مجھے پرائیویٹ میں کوئی سوال نہیں آیا ہے. آپ نے بار بار ٹائپ کیا لیکن میرے پاس کوئی سوال نہیں آیا. جی ون بھیا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اگر کوئی آپ کو سیل فون سے میسج کر رہا ہے تو وہ بار ڈال سکتا ہے، مسئلہ وہ ٹیکس نہیں آتا ہے. اگر آپ ان کو ریپلائی کریں گے تو ان کو دکھائی نہیں دے گا. اگر کوئی بہن کے بھائی آپ کو سیل فون سے میسج کریں تو ان کو پتا لگے. سر ایک کوشچن آیا ہے کہ جو ہم بسم اللہ الرحمن میں جو ہے آتی ہے اور اسی طرح الحمدللہ اس میں ہے کیا ہے، اس کی ذرا تلفظ کی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر.
سسٹر آپ کا ٹیکسٹ نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا. بھائی ہیں، سسٹر ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں سر اب بتا دیں، آپ کا ٹیکسٹ نہیں آیا، اب بھی نہیں آیا میرے سامنے، تو شاید آپ کو کوئی ٹیکس میں مسئلہ ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ نہیں آیا. اچھا ایسے ہے بسم اللہ ہی، یہاں پہ ہا آنکھوں والی، ہا ہا ہا، یہ سیدھا سینے سے نکلتا ہے اس کی آواز، بالکل گلے کو آزاد چھوڑ کے بغیر منہ سے صرف سیدھا سینے سے آواز آتی ہے، ہا بسم اللہ ہی، بسم اللہ ہی. اور جو الحمد ہے یہ ہا، یہ گلے کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے، ہا ہا الحمدللہ. ان دونوں بسم اللہ ہی میں لفظ اللہ کی ہا ہے جو کہ آنکھوں والی ہا ہوتی ہے، اور جو الحمد میں ہے وہ حلوے والی ہا ہے جس سے حلوہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ہا ہا. تو اس میں جو ہے الحمد میں ہا ہے، اور بسم اللہ ہی میں جو ہے وہ ہا ہے، ہا جی، اس میں ہا اور ہا میں فرق ہے. جزاک اللہ خیر. جی رحمان میں بھی ہا ہے، جی بالکل، رحمان میں بھی حلوے والی ہا ہے، جی بالکل، جی السلام، رحمان میں بھی، رحمان میں شاید یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ ہی والی ہا، اگر تو رحمان والے پوچھ رہے ہیں ہا تو الحمد اور ال یعنی الحمد، جی الحمد اور رحمان والی ہا ایک ہی ہے، لیکن بسم اللہ ہی جو ہے اس میں جو ہے فرق. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ حسن.
السلام علیکم
رحمۃ
اللہ وبرکاتہ. آپ نے ٹیکسٹ میں جو سوال کیا تھا آپ اگر وہی پوچھ رہی ہیں اور سر کو بھیج رہی ہیں تو وہ میں پوچھ دیتی ہوں، آپ سن لیں. سر ان کے پہلے ان کے کر لیتی ہوں، باقی سوال بعد میں کرتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں. انہوں نے یہ لمبا سا سوال لکھا ہے، اس کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ اچھا نہیں بتا دیں، میری بیٹی ہے. اچھا ان کی بیٹی ہیں جو ڈرائنگ کرتی ہیں، شاید اسکول کی بھی کرتی ہوں گی یا پھر بچوں کو کرائی جاتی ہیں، تو وہ اسکیچ بناتی ہیں یعنی تصویریں بناتی ہیں. تو اب وہ کہتی ہیں کہ وہ نیچر کی یعنی ان کی درختوں کی، ان چیزوں کی اور جانوروں کی ڈرائنگ کرتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ انسانوں کا بھی اسکیچ بناتی ہیں. تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ کام ہے، کیا گناہ کا کام ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں. اور انہوں نے شاید ادھر بھی سوال کیا تھا کہ کیا سید کو زکات دے سکتے ہیں، اوپر دکھاوا تھا. تو سر اب اسی یہ سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غلط بتایا تو بتا دیجیے گا. اچھا دوسرا یہ جو آخری ان کے کیا سید کو دے سکتے، اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے. سسٹر مجھے فون پہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ خود سید نہیں ہے آدمی، ان کی بیوی سید ہے. تو ان کے وہ رشتے دار ہیں جو، اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو وہ جو رشتے دار ہیں وہ پیسے ان کو زکات کے دینا چاہتے ہیں. تو کیا وہ خاوند تو سید نہیں ہے، بیوی سید ہے، تو وہ دے سکتے ہیں؟ اور وہ چیک جو ہے زکات کا وہ مگر بیوی کے نام دینا چاہتے ہیں، خاوند کے نہیں، کچھ اس طرح کا چکر ہے کیونکہ بیوی سید ہے. تو اب اس بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک سسٹر ہیں، ان کا اسی ویک میں ابھی رمضان مہینہ، ان کا وہ پریگننٹ تھی، ان کا بیبی ہونے والا تھا، 3 مہینے کی پریگننٹ تھی، لیکن ان کا وہ بیبی ضائع ہو گیا ہے. ابھی تک بچہ جو ہے وہ پیٹ میں ہی ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 2-3 دن بعد وہ کریں گے. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ روزے رکھ سکتی ہیں؟ ابھی بچہ ان کے پیٹ میں، بچہ جو ہے 3 مہینے کی گروتھ نہیں ہوئی اس کی، 5 ویک کا تھا بچہ صرف، لیکن وہ مر چکا ہوا ہے. تو ابھی وہ ظاہر ہے ان کا نفاس کا ٹائم ہے، تو اب وہ پوچھ رہی ہے کیا میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری سر، وہ ایک سوال اور میں نے دوبارہ مائک لے لیا آپ سے، پہلے میں بھول گئی تھی کیونکہ پھر میں ذرا اوے ہو جاؤں گی. ایک سوال اور ہے سسٹا کہ مسجد میں، جو مسجد کا ایریا ہے اس کے علاوہ ایک ایریا ہے، تو اس میں خواتین مسجد کی ہیں، تو وہاں پہ عورتیں نا ان دنوں میں کپڑے لے آتی ہیں بیچنے کے لیے،
تو کیا وہاں پہ وہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. سوری میں نے دوبارہ مائک لیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. سسٹر جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے جو پینٹنگ وغیرہ کرتی ہے, تو اگر تو وہ جانداروں کی بناتی ہے تو پھر تو گناہ ہے, بچنا چاہیے, اور اگر نیچرل چیزوں کی بناتی ہے, درختوں کی کوئی اور ایسے سین, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انسانوں وغیرہ کی پینٹنگ بنا رہی, انہیں انسان کا اسکیچ بنا رہے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہے, وہ جو ہے اس سے جو ہے بچنا چاہیے. جی دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے لیکن ہدیہ قبول کر لیتے تھے. اب اگر واقعتاً سید, اصل میں آج کل تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سید بنے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سید ہوتے نہیں ہیں, لیکن اگر واقعتاً کوئی سید ہو, دیکھیں ان کے حالات بہت خراب ہیں تو ان کو ہدیہ دیں, ان کے ویسے مدد کریں. یہ تو نہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی ہے دینے کے لیے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو کچھ ہے نا دینے کے لیے. اب ہم صرف اور صرف مسلمانوں کا انداز ایک بن گیا ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی دینی ہے اور بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان فی المال لحق سوى الزکاۃ, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا ان فی المال لحق سوى الزکاۃ, کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے, تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے. تو باقی رہا زکوٰۃ جو ہے, اگر واقعتاً کوئی سعید فیملی ہے, کنفرم ہے, تو اس سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے, اس کے لیے زکوٰۃ صدقہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر بیوی سید ہے اور خامد سید نہیں ہے تو زکوٰۃ خامد تو لگ سکتی ہے, حالات خراب ہے, لیکن بیوی کو جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اب اگر چیک دینا ہے تو خامد کے نام پہ دیا جائے, بیوی کے نام پہ نہ دیا جائے. ہاں بیوی ہی کے نام پہ دینا ہے تو پھر زکوٰۃ نہ دی جائے, پھر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور ہے جس طرح بھی دے سکتے ہیں وہ دیا جائے. مین یہ ہے کہ جو سید ہیں اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ مد میں نہیں. اب اگر وہ کہیں جی ہم ان کی فیملی کو دے رہے ہیں لیکن نام تو بیوی کے چیک دیا جا رہا ہے نا, اب بیوی آگے خامد کو نہیں دیتی ہے, کسی طرح کر لیتی ہے اور کر لیتی ہے, تو بہرحال جو بھی ہے مین چیز یہ ہے کہ حالات جیسے بھی خراب ہوں سید کو زکوٰۃ کے علاوہ دینا چاہیے, زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے. اور بیوی کے نام پہ اگر چیک دینا ہے تو پھر زکوٰۃ کے علاوہ دیا جائے, اور زکوٰۃ کا اگر دینا ہے تو پھر خامد کے نام پہ دیا جائے. جی اگلا سوال یہ تھا کہ بچہ اگر ان کے پیٹ میں واقعتاً کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے, اور وہ جو ان کا دیکھیں سسٹر, اس میں شرعی لحاظ سے ہمیں جو ملتی ہے بات وہ یہ ہے کہ نفاس شروع ہو جائے تو روزے ختم ہوتے ہیں. نفاس, اب اگر ان کا واقعتاً نفاس شروع ہو گیا ہے تو روزے ختم ہیں, لیکن اگر نفاس شروع نہیں ہوا ہے اور بچے کا وہ پیٹ سے باہر نہیں آیا ہے لیکن ویسے ان کو بتا دیا گیا معلومات سے, تو وہ بیماری کی وجہ, حاملہ عورت حمل کی وجہ سے بھی تو روزے چھوڑ سکتی ہوتی ہے نا, وہ بھی تو اس کو ایک نفاس شروع ہو گیا ہے. تو جب شروع ہو گیا ہے تو پھر روزے ختم ہیں, پھر روزے ختم ہیں, پھر وہ روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں. جی تو یہ ہے, امید ہے کہ اگر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر روزے ختم ہیں, نفاس ہو گیا شروع, تو پھر جو ہے اس کو روزے چھوڑ دینے چاہیے اور بعد میں جو اس گنتی کو پورا کرے. نماز, اگر نفاس واقعتاً نفاس شروع ہو ہی گیا ہے تو اس میں نماز بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ہے, نماز بھی نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ روزہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مسجد میں وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, اور ایک ہے مسجد کی وہ جگہ جو ایک اوپن ایریا سا ہے لیکن وہ مسجد میں نماز کے احاطے میں نہیں آتا, اس کو اگر کسی بھی یعنی آپ یوں سمجھ لیں, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, کیا اس ایریے میں رہائش بنا کے ایک فیملی رہائش امام صاحب کو دی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں نا, جو ایک فیملی رہائش ہوتی ہے وہ بھی تو ایک مسجد کا حصہ ہے, عموماً مسجدوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے, اگرچہ وہاں نہیں بنائی جاتی لیکن پاک و ہند میں یا جہاں بھی بنائی جاتی ہے وہ مسجد ہی کا ایریا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک فیملی رہائش بنائی جاتی ہے کہ یہ امام صاحب کی ہے، یہ مؤذن صاحب کی ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بطور وہاں پہ، حالانکہ مسجد میں تو خامد بیوی نہیں اس طرح رہ سکتے ہیں. اب وہ اگر جگہ ایسی ہوتی ہیں، ہوتی وہ جگہ بھی مسجد ہی کی ہے، لیکن اس کو کسی ایسے مقصد کے رکھا جاتا ہے کہ چلو یہاں پہ کچھ اور کام کیے جائیں گے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ خرید و فروخت جائز ہوتی ہے. مین چیز یہ ہے کہ نماز والی جگہ سے ہٹ کر کوئی ایسی جگہ ہو جس کو عموماً اسی مقصد کے لیے چھوڑا ہو کہ وہاں پہ کوئی اور مصروفیات جو ہے وہ کر لی جائیں گی. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں اگر کوئی خرید و فروخت کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی سر. اور اگر وہ نماز ہی کی جگہ آتی ہے اور بیک سائڈ پہ پیچھے جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی چیز بیچنا شروع کریں تو مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے. جی سر. جنہوں نے ہینڈس کے مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہمارے بھی یہاں پہ خواتین نیچے اوپر سلہ بنا ہوا ہوتا ہے، نیچے بیسمنٹ ہوتا ہے، بیسمنٹ میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اوپر رش ہو رہا ہوتا ہے یا ان کے نیچے جیسے ہم لوگ درس وقت کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب وہ نماز ہی کے ایریا ہی کہلائے گا. کیا وہاں پہ بھی مطلب منع ہے اس طرح سے بزنس کرنا، کوئی چیز پیمنٹ کرنا؟ جیسے آج کل عید کا سیزن ہے تو خواتین کافی ساری یہ کرنے کے لیے آتی چیزیں، تو مطلب وہ ایریا ویسے وہ نماز کا ہی ایریا کہلائے گا بیسمنٹ، وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس ایریے میں بھی الاؤ نہیں ہے اس چیز کے لیے کرنا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے پیسے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، پیسے یہ ہوتے ہیں کماتے بولے ہیں تو ان کے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہ بغیر اجازت کے اس میں سے ہم پیسے لے سکتے ہیں، یا ہمارا بتانا بہت ضروری ہے؟ اور اگر ہم پیسے لے لیں اگر نہیں بتائیں تو اس میں کوئی ہمارے پر گناہ تو نہیں ہوگا، یا ہم ہمارے پاس چوری کا مطلب آپ کے لیے یہ تو نہیں کر رہا ہوں گی مطلب کہ ہم کوئی چوری کر رہے ہیں، یا مطلب ایک ٹرائل دیکھ رہا ہے اس میں سے پیسے دیکھا جائے تو نہیں ہوتے، لیکن ایک یہ بعض دفعہ مجھے تھوڑی گلتی ہوتی ہے تو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے، پہلے میں ان کا سوال کا جواب دے لوں. سسر ایسا ہے کہ یقیناً عورتوں کا مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. نمبر ایک، گھر میں بھی اگر اندر چھپ کر نماز پڑھیں گی تو اور زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، افضل ہے. لیکن مسجد میں جانے کی اجازت ہے. لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ مسجد میں جانے سے منع نہ کرو. تو اجازت ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز یہ فرض ہے. رہا اعتکاف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یعنی میں آپ کو ایک تھوڑا سا تصور دینا چاہتا ہوں، میں کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک، میں اس کی کوئی تشبیہ مقصد نہیں ہے، یعنی صرف سمجھانا مقصد ہے. لوگ جو ہے قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام سے پہلے لوگ بتوں کے لیے مجاور بن کے بیٹھتے تھے. مجاور کا مطلب یہ ہے کہ جی اب میں 9 راتہ یہاں گزارنا ہے قبر پہ، جیسے آج کل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، میں 40 راتہ جو ہے فلانی قبر پہ گزارنا ہے اور فلاں گزارنا ہے، تو یہ سب شرک ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اسلام میں اس کا متبادل جو ہمیں عبادت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں. اب عورت جو گھر میں اعتکاف کرتی وہ مقصد نہیں ہے, یہ نفل نہیں کرے, نہیں کر رہی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں, لیکن مسجد کی شرط اس لیے ہے کہ وہ اصل جو چیز ہے عبادت, جو اصل وہ گویا کہ اللہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کے آگے بیٹھنے کا تصور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا, یہ چیز. اب دوسری بات یہ ہے, دوسری بات جی وہ بھی گھر میں افضل ہے, عورت کے لیے گھر میں افضل ہے, مسجد میں جانے کی اجازت ہے. ہاں اگر مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کے مناسبت سے جا سکتے ہیں, لیکن افضل جو ہے وہ زیادہ گھر میں. تو بات رہی کہ یعنی اصل دوسری بات یہ ہے سر کہ ایک ہوتا ہے میرے اور آپ کی عقل کی بات, دین عقل سے نہیں چلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کی سارا ہی عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو جو پاؤں پہ ہم مسا کرتے ہیں وہ جو موزے وغیرہ پہنے ہوں تو وہ پاؤں کے نیچے سے ہونا چاہیے, کیونکہ مٹی نیچے سے لگتی ہے تو انسان نیچے سے چلتا ہے. لیکن فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ گیلا کر کے مسا اوپر سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. لوکان الدین بالرأی لکان المسح بالخف یعنی لکان المسح بالخف اعلی اسفلہ اولا من اعلیہ, اگر دین رائے کی بنیاد پہ چلتا ہوتا تو اس خف پہ مسا موزے پہ مسا پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا, نہ یہ کہ اوپر سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کی جو شرط لگائی مسجد کی, اب آپ کہیں کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو اعتکاف بھی مسجد میں شرط ہے, تو دیکھیں اعتکاف ایک نفل بات ہے, بس اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازم ہے, میں اور آپ اس میں کون ذمہ دار ہوتے ہیں جی, یہ کیوں شرط ہے؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزا. دوسرا سسٹر جو آپ کا سوال تھا, جنہوں نے مائک پہ سوال کیا تھا, نمبر ایک تو سسٹر میں اس بات کا پہلے جواب دے چکا ہوں. دیکھیں میں یہ تھوڑا سا مینشن کرنا مشکل ہے کہ اب بیسمنٹ میں نماز ہوتی ہے, اوپر خرید و فروخت ہو سکتی ہے. مین چیز یہ ہے کہ اگر وہ ایریا نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو وہاں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, لیکن مسجد ہی کی ملکیت ہے لیکن نماز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, بیسمنٹ ہے اوپر ہے. پہلے اس کا مسئلہ ہوتا تھا کہ دونوں منزلیں الگ الگ ہو جائیں, لیکن اب اس وقت خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں بلڈنگ میں سے ایک فلور مسجد بنا لیا جاتا ہے اور باقی پوری بلڈنگ جو ہے رہائشیں بھی ہوتی ہیں, اوپر نیچے مارکیٹ بھی ہوتی ہے, یہ فرق ہے. اب اگر وہ والا ایریا اوپن کسی ایسے مقصد کے لیے چھوڑا ہو کہ چلے وہاں پہ جو ہے کچھ اور کام ہو سکتا ہو, تو اگر کوئی ایسے ایریا تو خلاف ہو سکتی ہے, لیکن اگرچہ بچنا بہتر ہے. اب اس میں سے تھوڑا سا یہ یعنی مین چیز یہ ہے کہ مسجد والوں کا بھی اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آیا اس میں اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, اگر وہ چیز اس کے چیز میں آتی ہے تو دے دی جائے, اگر نہیں آتی. مین چیز یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اصول یہ ہے کہ وہاں خرید و فروخت مسجد میں جائز نہیں ہے. مسجد کی ملکیت ہونا اور مسجد کے لیے جگہ ہونا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مسجد کی ملکیت ہونے میں جو ہے وہ واش روم کی جگہ بھی ہوتی ہے, اور مسجد کی ملکیت ہونے میں وہ جگہ بھی ہوتی ہے جہاں امام یا خطیب کی رہائش بن جاتی ہے. چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جگہ اگر ایسی کسی جگہ میں آتی ہے تو میں یعنی یہ چیز امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پہ اس ایریا کو یہ کیا جائے. بیسمنٹ میں ہوتا ہے اوپر اگر ایسی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور واقعی اس کو کسی ایسے کاموں کے لیے چھوڑا ہوا ہے تو اس میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے, دیکھیں دوسرے سوال کا جواب میں نے یہاں کئی بار دیا ہے, خامد کی اجازت سے کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون یہ ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر نہیں آپ پیسے کو لے سکتے ہیں. اجازت لینا ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ہاں ایک صورت میں اجازت لے سکتے ہیں, اگر خامد کنجوس ہے نہیں دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ابو سفیان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ابو سفیان تو بڑا بخیل ہے اور یہ تو مجھے پیسے نہیں دیتا تو میں کیا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذی من مالہ ما یکفیک وعیالک بالمعروف, کہ تو اس کے مال سے اتنا سا حصہ اٹھا سکتی ہے جو تجھے اور تیری اولاد کو معروف طریقے سے یعنی پورا آ سکتا ہو. اس سے زیادہ فضول خرچی کرنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے یا اپنی چیزیں پورے کرنے کے لیے جو ہے یہ کرنا جو ہے یہ قانون یہ ہے, لیکن اگر خامد واقعتاً کنجوس ہو اور بہت زیادہ ہو اور اس کے پاس ہوتا ہو اور پھر بھی نہ دیتا ہو تو پھر عورت اگر ضرورت کے مطابق لے لیتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے فرق, امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ صرف دونوں سوال کر لیں, جنہوں دونوں نے ہینڈ ریز کیا ہے پھر میں اجازت لوں گا. جزاک اللہ حسن. سسٹر زرین آپ کا اپنے مائک پہنا چاہیں, جلدی آ جائیں. اپنا ہے تو احمد فیملی, آپ ہیں سسٹر ہیں, مائک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم. میرا سوال ہے, میری دوست رومن کیتھلک ہے اور 20 سال سے میری دوستی ہے. الحمد للہ کافی چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, کافی چیزیں بتاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو لیکچر آپ کا ہوا تھا وہ یہیں پہ تھی, اس نے آپ کا لیکچر سنا اور بھی باتیں بہت سی ہم کرتے ہیں. اب کا کوشچن کیسے ہوئے, کیا کوشچن ہوا, تو آپ کو چاہ رہی تھی جیسے آپ کا ایک لیکچر وہ بھی ہم نے سنا تھا, جیسے آخر کی رمضان کی آخر کی 7 راتیں ہوتی ہیں جاگنے کی ہوتی ہیں, اس کا بہت وہ ہے سواد ہے, تو اس نے بھی سنا تھا. تو آپ کو پوچھ رہی تھی کہ مجھے میں بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں, آخر کی 10 راتیں کب شروع ہوں گی تو مجھے بتانا, اور کب کھانا ہوگا کب, لیکن ہے وہ رومن کیتھلک. میں نے اسے بولا کہ ٹھیک ہے رکھ لو, اچھی بات ہے, عبادت ہے, مانتی بھی ہے کافی حد تک چیزیں, وہ اس طرح کی چیزیں مانتی بھی ہے, سنی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے, لیکن پوری ٹوٹل طریقے سے جو کہنا چاہیے کہ مسلم نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا یہ اس طرح آخری کے 10 روزے یا آخر کے یہ راتیں جاگنا اور پرے کرنا اور یہ جو بھی اس کے روزے رکھنا چاہ رہی ہے تو وہ صحیح ہے اس کے لیے یا نہیں, مجھے بتا دیجیے پلیز. السلام علیکم.
سسٹر اگر وہ رومن کیتھلک ہے, عیسائی ہے, تو آپ اس کو پہلے نمبر پہ تو اس چیز جو ہے وہ دعوت دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اپنا جو ہے وہ آئیڈینٹی فری, یعنی اپنی جتنی بھی ان کی انفارمیشن اپنی ہے وہ شروع سے چینج کریں تاکہ وہ مسلمان ہوں. تو اسے کہو کہ بس توحید کا اقرار کر لو, باقی آہستہ آہستہ بعد میں جیسے بھی ہوگا وہ چینج ہوئے نمبر پہ توحید کا اقرار کرنا, اسے کلمہ پڑھائے, یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کا جو ہے اسے قائل کیا جائے. یقیناً اگر یہ کام نیک کام کرے گی تو ٹھیک ہے, اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو مین اس طرف لایا گیا کہ جتنے اعمال ہیں ان کا پورا فائدہ تب ہوگا اگر وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. تو اس چیز پہ بھی اسے جو ہے وہ قائل کیا جائے, اور اگر وہ کہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے, اسے کہ تو اور اپنے رب کے درمیان مسلمان ہو جائے, لوگ جو مرضی کہتے رہے لیکن تو اور اپنے رب کے درمیان مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے اور پھر جو ہے اسے توحید کے اوپر لگایا جائے, تو پھر اس کو روزے کی طرف بھی لایا جائے اور ان عبادات کی طرف بھی لایا جائے, تو پھر چیز ہے. لیکن پہلے چیز اسے جو ہے یہ چیز اس پہ جو ہے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے. جی ایک بات میں صرف خلاصتاً جواب دے دیتا ہوں, لمبی بات کرنا ابھی فی الحال نہیں ہے. جو ہاتھ سے کیپچر بنانا ہوتا ہے اور ایک جو تصویر کھینچنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اور جو تصویر کھینچنا ہوتا ہے کسی بھی جاندار کی ضرورت اور مجبوری میں فرق ہے. ضرورت کی تو اجازت ہو سکتی ہوتی ہے لیکن مجبوری جو ہے اس سے دلائل اپنی جگہ میں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کیسے ہوئے تو دلائل کریں گے, لیکن ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے. ہاں فضول میں ایسی تصویریں کھینچتے رہنا جانداروں کی, اسے بچنا چاہیے, لیکن جو ہاتھ سے کیپچر بنانا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اور ہوتا ہے. جی فضول میں تصویریں بنانے سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ حسن. جی ایسے سے زرین آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ ذرا جلدی سوال کر لیجیے, آپ اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہ کریں, بس یہ آپ کا سوال یہ آخری ہوگا. کوئی اور سوال آیا تو میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ کروں گا. جتنے بھی جاندار ہیں جو بھی جاندار ہیں سب کے کیپچر بنانے سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ حسن. جو ہاتھ سے تصویریں ہوتی ہیں. جی سسٹر آپ مائک پہ آ جائیے. اگر کوئی درخت ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، اس طرح کی جتنی چیزوں کے بنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، پودوں وغیرہ کی، سبزے کی، کسی کی بھی بنا سکتے ہیں، انسان یا جانور، اس سے بچنا چاہیے. جی، سسٹر زری، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ مائک کیسے لینا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ میری آواز سن رہی ہیں تو ٹیکسٹ میں بتا دیں، ورنہ جو ہے وہ میں پھر اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذائقہ دے. جی، دوبارہ ہینڈ ریس کر لیں اگر وہ میری بات سن رہی ہیں. ان کی طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں آئی ہے. سسٹر، ایسا ہے کہ آپ اگر آپ کمپیوٹر سے ہیں تو آپ کی بورڈ کے بٹن کو پریس کر رکھیں مسلسل اور بات کریں، جب تک بات ختم نہ ہو بٹن کو نہ چھوڑیے. کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن، CTRL جس پہ لکھا ہے.
جی، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہی ہوں، بڑی مشکل سے، مت سمجھیے کافی لمبے ٹائم کے بعد مجھ سے بات ہو رہی ہے آپ سے. اور پہلی بات تو آپ نے بہت ساری ایسی جانکاریاں دی، اس کے لیے جزاک اللہ. اللہ آپ کو اور توفیق ہمیں ان سب چیزوں کو بتانے کی. میرا سوال ہے، جیسے میں نے آپ کے اس میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ فرض اور فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نوافل نماز نہیں ہوتی ہے. جیسے مثلا ہوتا ہے کہ کبھی ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، تو کیا فرض نماز پڑھنے سے پہلے کوئی ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، یا اثر نماز سے پہلے بھی کوئی نفل پڑھی جاتی ہے؟ جیسے اذان ہو گئی ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے اثر کی، تو کیا اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسری بات، جیسے کل آپ نے کہا تھا کہ ہر سنت میں چار تک کی جو سنت ہوتی ہیں تو اسے ہمیں دو دو حصوں میں پڑھنا چاہیے. مطلب مثلاً دو رکعت پڑھ لیں تو اس وقت پھر دو رکعت، تو کیا جیسے ضرورتی تو کیا ہمیں اسے بھی دو دو ایسے بریک کر کے پڑھ.
جی، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ سر، آپ کی آواز جاتی رہی ہے.
سوال ہے بھائی، تھوڑا مطلب بتا دے، ٹیکنیکل ٹائپ کا یہ. جیسے کہ ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، تو جیسے یو اے وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ
جی، میری آواز پہنچتی ہے آپ لوگوں تک؟
انہیں ہائر کرنی ہوتی ہیں اپنے کسی امپلائی کو، تو وہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ نہیں دیتی.
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز آ رہی ہے. سر، آپ کا پہلا سوال تو فجر اور ظہر عصر والا تو میں نے سن لیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے پاس آپ کی آواز بریک ہونا شروع ہو گئی تھی. آپ کا دوسرا سوال میں نے نہیں سنا ہے، آپ کو جلدی سے کر لیں، دوبارہ کر لیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بس آپ کو مجھے تھوڑا سی آواز درمیان میں آتی رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، یو ای کے لیے، مجھے اور کوئی سمجھ نہیں آئی. جی،
میرا جو دوسرا سوال تھا سنتوں کے بارے میں تھا. جیسا آپ نے کل کہا تھا کہ سنتیں جب ہم پڑھیں تو ہم انہیں دو حصوں میں توڑ کے پڑھیں، مطلب دو دو رکعت کی سنتیں بنا کے پڑھیں. تو جیسے ظہر کی سنت ہوتی ہے پڑھ سے پہلے، کی کل تھا کہ جیسے یو ای وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر تنخواہ
تنخواہ نہیں ہوتی لوگوں کی تو وہ اپنے دوسرے کام سے تلاش میں رہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو امپلائی کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے ہائر نہیں کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ خود اپنا بلا لیں اور جو ریٹ ہوتا آپ لینا چاہیں تو وہ بھی لینا. جو صاحب لیتے ہیں وہ بڑے زیادہ ریٹ نہیں لیتے, بڑے حساب سے لیتے ہیں. مثلا جیسے میں بتا دوں, اگر ایک ویٹر کو بلانا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2000 لیتے ہیں, تو یہ جو صاحب جو بلاتے ہیں وہ مشکل 500 سے 600 درہم کے طرف چارج کرتے ہیں. تو کیا یہ بہتر ہے؟ اگر اگر نہیں تو وہ بھی صحیح, اگر ہے تو کیا اس میں اس کا رول ہے بتانے کے لیے.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر واللہ عالم کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میرے پاس آپ کی آواز پوری پراپر طریقے سے کیوں نہیں آ رہی ہے, پر میں آپ کے پہلے دو سوالوں کی بات کرتا ہوں. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں بتا دیجئے. میں آپ کو بتا دوں, میں خود بھی یو اے ای سے ہی بات کر رہا ہوں, میں بھی یو اے ای سے ہی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی یہاں ہی ہوتا ہوں. تو جی اب آپ کس انداز سے بتا رہی ہیں تھوڑا سا مجھے آپ کی آواز بات پوری کلیئر نہیں سمجھ آئی ہے کہ سوال اس میں کیا ہے تاکہ میں اس کو جو ہے بتا کر. جی سسٹر میں آپ کو پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں یہاں پہ سے بات. جی آپ بات میں کر لیجئے. مین چیز یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو یہاں پہ سوال کا جواب دے دوں کہ فجر اور عصر میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فجر کی اذان سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک نوافل منع ہیں, ٹھیک ہے. فجر کے اذان سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک نوافل پڑھنا منع ہے, الا یہ کہ وہ جن کی اجازت ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. عصر میں فرق ہے, عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نفل پڑھنا منع ہے. مثال کے طور پہ عصر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کوئی انسان 5 بجے نماز پڑھ رہا ہے تو جو 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہے اس پہ نفل اس کے لیے منع نہیں ہے. جب اس نے عصر پڑھ لی تو اب اس کے بعد مغرب کے لیے اس کے پاس منع ہے. مین بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک نفل پڑھنا منع ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس نے عصر پڑھ لی اب وہ مغرب کی نماز تک نفل نہیں پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں نماز پڑھنا لازم ہے. جبکہ فجر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی طلوع ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ایسے نفل نہیں پڑھ سکتا ہے جس میں انسان ایک عام اضافی کے طور پہ انسان کہتا ہے کہ چلو فارغ ہوں تو میں نفل پڑھ لوں, تو اس طرح کے نوافل پڑھنا منع ہے. اگر کسی ایک انسان کے تہجد کی عادت ہے اور وہ جو ہے اس کی قضا ہو گئی ہے تو اس کو بھی بہتر ہے کہ وہ یعنی جو ہے وہ یعنی بہتر تو یہ کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے, لیکن اگر کوئی عادت ہے اور مستقل عادت ہے تہجد مسجد میں نہیں پڑھ سکتے اگر عصر فرض ہی. لیکن پہلے میری بات سمجھ لیں. اگر یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو تہجد کی عادت ہے اور پھر کبھی رہ جائے تو پھر آپ ایک قضائی کے طور پہ اس کو جو ہے یعنی فجر کی اذان کے بعد یا اس کے فرضوں کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ایک قضا والی نماز ان اوقات میں پڑھی جا سکتی, فرض کی قضا تو دی جا سکتی ہے, جو واقعتاً مسنون سنت ہوں ان کو بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد والی سنتیں رہ گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو گئی, آپ نے پھر نماز عصر کی نماز کے بعد ان کی قضائی دے لی تھی. تو قضائی جو ہے اس کی تو ہے یعنی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً ویسے نفل جو ہے وہ ظہر کے فجر کے اذان سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو عصر ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عصر میں یہ ہے کہ اس کی نماز کے بعد سے لے کے یعنی مغرب تک جو ہے نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا, جی تحیات المسجد پڑھ سکتے ہیں, میں نے مطلق نوافل کہا ہے ایسے نفل کے جن کا جو ہے صرف اور صرف نفل اس ثواب کے نیت سے پڑھنے ہوں. جی جزاک اللہ. اثر کی جنازا کرنے سے پہلے اگر کوئی انسان نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، مین ہے نماز چیز. دوسرا سوال سسٹر یہ ہے کہ جو بھی فرض نماز کے علاوہ سنتیں ہیں، چاہے زور کی سنتیں ہیں، جو بھی ہیں، انہیں دو دو کر کے پڑھنا ہوتا ہے، دو دو کر کے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے. امید ہے کہ یہی میں نے جو ہے وہ کل بھی بتایا تھا، آج بھی جو یعنی جو جتنی بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ جو صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ دن اور رات کی جو نفل نماز ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے دو دو کر کے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تیسرا سوال آپ کا میری طرف آواز کلیئر نہیں آئی ہے، وہ میں جو ہے نہیں جو ہے سن سکا ہوں انشاءاللہ. کہ جاب لینے کے لیے جاب لینے کے لیے جو ہے وہ کمیشن دیتے ہیں، یہ مفہوم ہے نا، جاب کے لیے لینے کے لیے کمیشن دیتے ہیں، یہ ہے مفہوم. جی دیکھیں سسٹر، ایک ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پراپرٹی والا ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ جو یعنی چیز ہے کہ آپ کی وکالت کر کے دونوں سائڈوں پہ واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز لے رہا ہے، تو اگر تو کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو کمیشن ممکن ہوتا ہے. جو برل سسٹر یہ ہے کہ اگر آپ یو ای سے ہیں تو میں نے آپ کو جو ہے وہ نمبر سینڈ کر دیا ہے، آپ سوال جو ہے پوچھ سکتی ہیں اس پہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ میرے پاس کافی ٹائم ہو رہا ہے، میں آج انہی سوالات پہ جو اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے جو ہے کل کی مجلس میں جو میٹنگ رہے گی کل انشاءاللہ ہم ملیں گے، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ آگے جو ہے وہ گفتگو رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. ابھی کافی ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے جو پروگرام جاری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.